تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں شرف زیارت اور شرف سماعت سخن بخشا. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. میں دعوت دوں گا ہمارے نو نہال قاری جناب محمد علی کو. اور محمد وآل محمد صلوات.
تمام حضرات مل کے سروار
علی کو کہا یہ امت سے بلند کر کے علی کو کہا یہ
محمد سے وسیع ہے یہ میرا اسلام کی بقا کے لیے، اور وہی ہے آل محمد یہ جان لے دنیا، وہی ہیں آل محمد یہ جان لے دنیا کہ جن کو چن لیا قدرت نے حل عطا کے لیے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ وقت کی قلت اور تمام امنِ نومنات کی خواہش کہ زیادہ سے زیادہ قبلہ کے خطاب سے مستفید ہوں، اس لیے ہم نے پروگرام سے قصیدہ خانی کا سلسلہ بھی آج نکال لیا کہ مومنین کی تشنگی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مٹ سکے قبلہ کی شیریں گفتگو سے۔ لیکن اس سے قبل یقیناً بہت سے مومن مومنات جو انٹرنیٹ سے مربوط ہیں، میڈیا سے مربوط ہیں، قبلہ سے متعارف ہوں گے اور قابل کیا کہتے ہیں کہ محتاج تعارف جو ہے ہستی نہیں ہے قبلہ، لیکن پھر بھی جو حضرات نہیں جانتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ قبلہ کا تعلق پاکستان کراچی شہر سے ہے، اور تقریباً 25 سال سے دینی علوم حاصل کر رہے ہیں یا کرتے رہے، اور 12 سال قم مقدس میں ایران میں زیر تعلیم رہے، قبلہ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی 12 سال تک۔ اس کے علاوہ قبلہ کے پاس ایک پی ایچ ڈی ڈگری ہے پولیٹیکل سائنس آف انٹرنیشنل ریلیشن کی، اور پاکستان اور پوری دنیا میں بہت سی یونیورسٹیز میں، تقریباً پاکستان میں سب یونیورسٹیز میں قبلہ جو ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں کراچی کے اندر 2 مدرسے، مدرسہ المہدی اور جامعہ امامیہ کراچی، اس کے اندر قبلہ مدرس کے طور پہ بھی تعلیم دے رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو مستفید فرما رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے بابا جب بلند صلوات پڑھ دیں قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کے اذان عالیہ میں قبلہ کے خطاب سے متعلقہ کچھ سوال آئیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہم نے کچھ سیٹل جو ہیں کچھ پرچیاں آپ نے تقسیم کر دی ہیں اور وہ لکھ لیں اس پہ اپنے سوال، اور قبلہ کی طرف سے درخواست ہے کہ خطاب کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے یقیناً جوابات دیے جائیں گے۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں فخر ملت جعفریہ، انتہائی پرخلوص اور شیر بیان خطاب کے حامل مبلغ اسلام محقق ڈاکٹر پروفیسر جناب سید مرتضی زیدی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ادبی ممبر ہوں۔ آپ سے التماس ہے بآواز بلند صلوات کے ساتھ استقبال کریں۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر۔
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ۔
نعرہ حیدری،
یا حیدری،
یا حیدری۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
نعرہ تکبیر،
اللہ
حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد،
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل
محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
بارک اللہ صلوات محمد وآل محمد۔
اللہم
سب سے پہلے تو عید غدیر کی مناسبت سے آپ سب کی طرف سے وقت کے امام کے حضور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس عظیم الشان خاندان کے وارث کے حضور تہنیت اور مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور اس کا شاید جو بہترین راستہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ایک خلوص آواز بلند درود بھیجے محمد والے پہلے کہ جشن کی مناسبت سے چند منٹس آپ کی خدمت میں ہمارا عرض پیش کروں. میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی عید آتی ہے تو ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں اپنے بزرگوں سے عید ہی لیا کرتے ہیں اور یہ عید کا موقع ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عیدی مانگنے والے ہوں اور وہ نہ دیں ہمارے لیے؟ انہوں نے ہمیشہ نوازا ہے الحمدللہ. ان کی اس نوازش کے صدقے میں اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں. اس شب کے موقع پر بھی چونکہ ان کے نام پر جمع ہیں, ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جمع ہیں, وقت کے امام کا در ہے, ان کے حضور ہم نے کچھ نہ کچھ عیدی طلب کرنی ہے. اپنی بہترین خواہشات کو اپنی نظر میں رکھیے گا. کسی بڑے دروازے کے سامنے جانے سے پہلے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز مانگ کر کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اب بے ادبی مت کیجیے, بڑی چیز مانگیے, بڑی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ایسی چیز مانگیے جو اس در کے لائق ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھتے رہیے اور اس عیدی کے حصول کے لیے اپنے وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر ادائے احترام کے لیے, اظہار عقیدت کے لیے, تجدید وفا کے لیے, اس عیدی کو طلب کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ حاضر ہوتے ہیں وہاں چند جملات مومنین کی رب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اور گرچہ کچھ دوستوں نے بتایا کہ پہلے انٹرنیٹ پہ کچھ نہ کچھ رابطہ کچھ دوستوں کا ہے, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ بہرحال ایک رسم سی بنا لی ہم نے اپنے لیے کہ ہم جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ جائیں گے وہاں یہ چند جملات عرض کریں گے. وقت تو کافی گزر چکا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان جملات کو عرض کرنا پھر بھی ہمارے خیال میں انتہائی ضروری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائپ کا کمیونیکیشن بھی ہو جاتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان جو بالکل نئے ہوتے ہیں, اور جو پہلے سے سن رہے ہوتے ہیں ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم یہ باتیں کئی دفعہ پہلے بھی کہیں نہ کہیں کہہ چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے دوست احباب ہمارے آنے سے پہلے اعلان کرتے ہیں میں آپ سے ایک درخواست کروں گا, آپ اس کو گویا سنی انسنی کر دیجیے. یہاں سے شروع ہوگا, وہاں سے شروع مت کیجیے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید فٹ نہیں ہوں گی, نہ ہم چاہ رہے ہوں گے نہ یہ چاہ رہے ہوں گے. ٹھیک, تو آپ یہاں سے شروع کیجیے گا. اب جو میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے شروع ہوگا. ہم نے جب بھی پڑھنا شروع کیا, ہمیں 30 سال ہو گئے الحمد للہ رب العالمین درہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تحصیل علم کی کوشش کرتے ہوئے, اور الحمد للہ 30 سال سے طالب علم اندازاً. اس کوشش کے دوران ایسا بہت دفعہ ہوا کہ دوستوں نے ہم سے کہا کہ مدارس شروع کی جائیں ایک خاص وقت گزرنے کے بعد, اور ہم کہا کرتے کہ نہیں ابھی اس کا شاید مناسب وقت نہیں ہے اور ابھی ہم مجلس نہیں پڑھیں گے, ہم حاصل کریں گے اس کے بعد پڑھا کریں گے جب بھی موقع آئے گا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں مسلسل ایک خوف پیچھے سے لاحق تھا, اور وہ خوف یہ تھا کہ کہیں وہ غلطی نہ ہو جائے جو ہمارے ساتھ بچپن میں بہت دفعہ ہوئی ہے. اس خوف سے ہم پڑھنے سے تھوڑا سا گریز کرتے تھے. اور وہ اس کی داستان اس طرح سے ہے, گرچہ شب عید ہے اور شب عید میں شاید مجلس کا تذکرہ اس معنی میں نہیں ہو نہ ہو, لیکن بہرحال صرف موضوع تک پہنچنے کے لیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا مجالس میں جایا کرتے تھے, اور میں ہمیشہ اس کے اوپر بڑا فخر کرتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین ہوش آنے سے بہت پہلے ہماری مائیں ہمیں گودوں میں لے کر مجلسوں میں لے کے جاتی ہیں. یہ ہمارے خاندانوں کا ہم پر احسان ہے, ہمارے اجداد کا ہم پہ احسان ہے. چاہے آپ کے والدین حیات ہوں, چاہے آپ کے والدین دنیا سے گزر گئے ہوں, چاہے آپ کے اجداد حیات ہوں, چاہے وہ دنیا سے گزر گئے ہوں, اس سینس میں ان کا ایک عجیب و غریب احسان ہمارے اوپر ہے. ان سب کے احسان کی قبولیت کے لیے قبول کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے ہم پہ احسان کیا, اور ان کے ثواب میں اضافے کے لیے ان کی اس خدمت کی خدا نے متعلق حضور قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد علیہ وسلم. صاحب ایسا ہوا کرتا تھا اور جایا کرتے تھے پھر وہاں سے, پھر جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو پھر والدہ نے کہا کہ نہیں بھائی اب تم لوگ جو ہے وہ مردانہ مجلس میں جایا کرو, زنانہ مجلس میں نہیں جاتے. تو پھر مردانہ مجلس میں جاتے تھے اور وہ بیچاری ہمیشہ کوشش کرتی تھیں کہ ہم لوگ پابندی وقت سے جائیں, پابندی وقت سے واپس آئیں. پوچھا کرتی تھیں کہ بھائی مجلس کیسی ہوئی, تو ہم لوگ بتایا کرتے تھے کہ مجلس بہت اچھی ہوئی. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایسا ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ مجلس کیسی ہوئی, میں نے کہا بہت اچھی مجلس ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا, لوگ کیسے ریئیکٹ کیسے کر رہے تھے. میں نے بتایا کہ لوگ بہت تعریف کر رہے تھے, بہت مبارکبادی کے, یعنی سبحان اللہ یہ سب بہت زیادہ تھا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تمہیں مجلس کیسی اچھی لگی, تم مجلس اچھی لگی, بہت اچھی لگی. پھر انہوں نے آخر میں ایک جملہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ جنہوں نے مجلس پڑھی انہوں نے کیا پڑھا تھا. اور مجھے عجیب لگا کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ سب سمجھ میں آ رہا ہے, اور اب جب میں اپنی والدہ کو بتانے بھی گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں ہوا کیا تھا. ایک گھنٹے کی مجلس سن کے آیا تھا اور میں دو منٹ بھی نہیں بتا سکا کہ وہ جو ایک گھنٹے میں ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا. ایک ہوتا ہے ڈسکرپشن اس ایونٹ کا جو وہاں پر ہوا تھا, مثلا لوگ جمع ہوئے تھے, انہوں نے سبحان اللہ کہا تھا, انہوں نے نعرے لگائے تھے, یہ تو میں نے بتا دیا ان کو, لیکن یہ نہیں بتا پایا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا کہی تھی. اچھا اس سے میں بہت ڈرتا تھا, میں بہت ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی کر ڈالوں کہ وہ ایک گھنٹے میرے سامنے بیٹھے اور دائرے میرے سامنے نہیں بیٹھے, ممبر کے سامنے بیٹھے. ہم کون ہوتے ہیں؟
ماشاءاللہ
وہ ایک گھنٹے بیچارے ممبر کے سامنے بیٹھے اور ہم ممبر کا حق ادا نہ کریں, ان کا وقت ہم قرآن کریں نعوذ باللہ ضائع کر ڈالیں. اس پر ہمیں بڑی پریشانی لاحق رہتی تھی. اچھا اس کے بعد تھوڑا بہت انالیسس کیا کہ یہ ہوتا کیوں, وقت ضائع کیوں ہو جاتا اور لوگوں کو ایک گھنٹے کے بعد بھی سمجھ کیوں نہیں آتا کہ ہوا کیا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, پھر جب وہ بات سمجھ میں آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں زندگی میں کچھ بھی کروں. اور بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کیا نا تو پھر نہیں چلے گا. تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, نہیں چلے کوئی بات نہیں, ضروری نہیں ہے کہ چلے, ایسے ہی رہے تب بھی کوئی ہمیں اشکال نہیں ہے. وہ کیا تھا, ہم نے ایک بات سمجھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو بہت ضروری تھیں صرف ایک چیز پر قربان ہو گئی ہیں. مجلس کے چیپٹر میں بہت ساری چیزیں بہت ضروری تھیں, سب قربان ہو گیا ہے, صرف ایک چیز بچ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک گھنٹے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا تھا. جو کچھ قربان ہوا اس میں علم تھا, اس میں تقویٰ بھی تھا, اور جو کچھ بچ گیا وہ خطابت تھی. تو ہم نے ایک بات سمجھ لی کہ یہ خطابت کی وجہ سے اور خطابت کی حفاظت کی خاطر بہت ساری اور چیزیں قربان ہو گئی ہیں. تو ہم نے اپنے اندر ایک طے کیا, ایک وعدہ لیا اپنے آپ سے, وہ کہ اب ایسا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں خطابت کو اہمیت نہیں دیں گے.
ماشاءاللہ
خطابت کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے, اتنی اہمیت دیں گے اس کے اوپر علم قربان ہو جائے, اس پہ تقویٰ قربان ہو جائے, اس پہ وقت قربان ہو جائے, نہیں پھر بھی یہ کام ہو جائے. تو پھر ایک بات سمجھ میں آئی, دو صاحباب نے کہا بھائی تم خطابت نہیں کرو گے تو پھر کرو گے کیا وہاں جا کے, یہ تو ممبر خطابت ہے, اسی لیے نام بھی لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خطیب کون ہے, یہ نہیں کہتے کہ بیان کرنے والا کون ہے, مثلا پڑھنے والا کون ہے, نہیں لکھتے, کہتے ہیں خطیب کون ہے. خطیب مطلب کیا ہے, آپ نے خطابت کرنی, اور اگر آپ پہلے سے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ خطابت نہیں کریں گے تو آپ کریں گے کیا پھر وہاں. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم یہ کریں گے کہ ہم سادہ, ہم پہلے اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند پوائنٹس کا انتخاب کریں گے جو ہمیں اہم سمجھ میں آ رہے ہوں, ان پوائنٹس کا انتخاب کر کے بلا کسی خطابت پر اصرار کیے سادہ سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اب دوستوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اگر یہ کام کیا تو بہت سارے دوست احباب آپ سے ناراض ہو جائیں گے, بہت سارے دوست احباب آپ سے ناراض ہو جائیں گے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ ہم دنیا میں ہر انسان کو خوش بھی کر سکیں, اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ہماری اس خدمت کے سلے میں اہل بیت کی بارگاہ میں قبولیت ہو گئی تو سارے ناراض ہو جائیں, ہمیں اس سے کیا فرق ہے. اب ہمارا ہدف بھی یہی رہا پھر ہمیشہ اب تقریباً 30 سال ہونے کو آ رہا ہے. ہدف یہ رہا کہ ہم سادہ ذریع زبان میں اہل بیت کی تعلیمات میں سے بطالے بیان کر لیں گے, بالکل ایسے جیسے بات کر رہے ہیں, بالکل ایسے جیسے بات کر رہے ہیں بیان کریں گے. اور ہمارا صرف ایک ہدف ہوگا, ہم بھی اہل بیت سے کچھ ایک قدم ہی صحیح اور قریب ہو جائیں, اور آپ بھی چند قدم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور قریب ہو جائیں. بس اس سے زیادہ کوئی ہدف نہیں رکھیں گے. اور خاص کر ایک بات میں اصرار کیا ہم نے, وہ یہ کہ محبت کی راہ میں ڈاکہ نہیں ڈالیں گے, محبت کی راہ میں ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. آپ یہاں پر صرف حب اہل بیت کے نام پر یہاں آئے, کسی اور نام پہ نہیں آئے, آپ ان کی محبت کے نام پہ یہاں تک آئے. ہم نے اپنے ذہن کے اوپر, اپنی فکر کے اوپر واجب قرار دیا کہ ہمیشہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ہمیں سننے کے لیے نہیں آئے, ان کی محبت میں آئے. ان کی محبت کی راہ میں ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں. آپ ہیں اور وہ ہیں, اور جو ہمارا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہوگا چند لکڑیاں ڈال کر ایک اچھا سا پل بنا دیں, کہ آپ اس پل پہ سے گزریں اور ان کے اور قریب تشریف لے جائیں. یہ کام ہمارا کام ہونا چاہیے. ہمیں اندازہ ہوا کہ اس میں خطابت کی چندان ضرورت نہیں ہے, اس میں خلوص کی بہت ضرورت ہے, خلوص کی بہت ضرورت ہے. تو اب اگر خطابت نہیں ہوئی اور آپ میں سے چند لوگ خطابت ہی سننے آئے تھے, تو ہم ان سے دس بستہ معذر خواہ ہیں. آج کی رات آپ کو بہت تحمل کرنا پڑے گا, خطابت نہیں کریں گے, ہم یہ چند بس نکات عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسی بعد ایک اور عجیب و غریب حقیقت ہمارے سامنے آئی, وہ سامنے آئی کہ اب اس کو میں ایک اور انداز میں عرض کروں, کہیں اور ہوتا کسی اور انداز میں عرض کرتا آپ کے ذہن سے قریب لانے کے لیے. چلیے اسٹیٹسٹکس کی حد میں ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ کراچی شہر میں ایک سال میں مجالس کتنی ہو رہی ہوں گی, ہم نے اندازہ لگایا اس بات کا. تو بھائی اس وقت آن ایوریج پاکستان میں 15 سے 20% اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں. اگر کراچی کی آبادی لوگ کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ سے اوپر ہے, لوگ کہتے ہیں یعنی 15 ملین سے اوپر ہے. تو بھائی اگر 15 ملین کے قریب ہو اور 15 ملین میں 20% اہل بیت کے چاہنے والے ہوں, اس کا مطلب یہ کہ اندازاً کوئی 3 ملین تو ہوں گے, 3 ملین تو ہوں گے. اچھا ہم نے اندازہ لگایا کہ بھائی شہر کراچی کے اندر مثال کے طور پر جمعہ کتنے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کہ بھائی اندازاً کم از کم بھی 25 جگہوں کے اوپر تو جمعہ ہوتا ہے, 25 جگہوں پہ تو جمعہ ہے. اچھا امام بارگاہ کتنے ہوں گے, پتا چلا کہ بھائی یہ 10-20 کا معاملہ نہیں ہے, یہ 100 کا معاملہ ہے. اچھا کراچی کے امام بارگاہ میں اور دوسرے شہروں کے امام بارگاہ میں چھوٹا سا ایک فرق ہے, بہت ساری جگہوں پر پاکستان میں امام بارگاہ 12 دن کھلتا ہے, باقی وقت بند رہتا ہے. یہ ہم نے پاکستان بہت ساری جگہوں پہ دیکھا. اچھا کراچی میں کوئی بھی امام بارگاہ آپ کو ایسا نہیں ملے, ایک بھی امام بارگاہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا سوائے شاید کھاردر کے ایک آدھ امام بارگاہ کی, ورنہ آپ کو پورے کراچی میں ایسا کوئی نہیں ملے گا. وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ یہ ہوگا کہ بھائی ہر شب جمعہ یا اتوار کے دن کم از کم ایک مجلس تو ہونی ہے, کم از کم. اور اگر کوئی ایسی امام بارگاہ ہے جو ذرا بڑی امام بارگاہ ہے, جیسے مثال کے طور پر ڈیفینس فیس فور میں مسجد یثرب ہے, مسجد امام بارگاہ ہے سب, تو سمجھ لیجیے کہ دن میں 3-3 بھی ہوں گی. محرم کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ماہ محرم کے علاوہ بات کر رہا ہوں, ایام عزا کے علاوہ. اچھا ایام عزا میں تو سمجھ لیجیے کہ 68 دن مسلسل مجلس ہونی ہونی ہے. اچھا تقریباً ہر اہل بیت کے چاہنے والے نے ایک برسی کی مجلس تو کوئی کرنی ہی کرنی ہے, ہر خاندان میں بلا استثناء. یعنی مثال کے طور پر یا وہ گھر پہ رکھے گا یا امام بارگاہ میں رکھے گا, ایک سالانہ مجلس اس نے کرنی ہی کرنی ہے, اس سے کم پہ پیچھے نہیں آئیں گے. صحیح, تو ہم نے حساب لگایا کہ بھئی یہ تو کئی ملین مجلسیں ہو گئیں. چلو بہت بھی کم کیا تو 5 لاکھ سے کم کوئی بات نہیں آ رہی تھی. مثلا بہت پہلے کے سٹیٹسٹکس 3 لاکھ کہہ رہے تھے, تو اب اگر میں آج کے زمانے کے قریب لے کر آؤں تو اندازاً 5 لاکھ کے قریب بات ہو رہی ہے. اچھا اگر ہر مجلس کے اندر 1 گھنٹہ بات ہوئی ہو اور ہر مجلس کے اندر 10 آدمی بھی ہوئے, تو 50 ملین گھنٹے تبلیغ بنتا ہے. صحیح ہے. اور ہر مجلس میں 10 تو کیا چھوڑیے, سینکڑوں ہوتے ہیں. یہ تو پھر بہت بڑی مدت بن گئی تبلیغ کی. اچھا, اب ان تمام کے ساتھ ایک سوال پوچھتے ہیں, ان لوگوں کے اخلاقیات بہتر ہو رہے ہیں کیا؟ بڑا اچھا انہوں نے تبصرہ فرمایا, ٹو دا پوائنٹ بالکل. عجیب و غریب صورتحال ہے. اچھا, یہ صورتحال کیوں ہے؟ کیوں یہ صورتحال ہے؟ تو ہم نے اس کا ایک جائزہ لیا. پہلا پوائنٹ تو وہی تھا کہ بھائی خطابت کے اوپر بہت ساری چیزیں قربان ہو گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا خطابت کو پیچھے رکھ کر باقی چیزوں کو آگے لانا ہوگا. پھر ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی, ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ ان میں عمل کی باتیں کم ہیں, صرف سننے کی باتیں زیادہ ہیں. عمل کی باتیں بہت کم ہیں. کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو سننے کے لیے اچھی ہیں, ان کا عمل سے زیادہ تعلق نہیں ہو پا رہا. اچھا, اگر کہ دنیا میں کہیں اور ایسا ہو تو اس کے لیے ایک عجیب و غریب اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, جو میں ظاہر ہے کہ اس ذکر کے لیے استعمال نہیں کروں گا, لیکن دنیا میں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ایسے ایک کام کے لیے جس کا تعلق صرف علم سے ہو, عمل سے نہ ہو, اس کو کہتے ہیں علمی عیاشی. یہ ایک انٹلیکچوئل لگژری ہے کہ آپ علم کی باتیں کر رہے ہیں, عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر ہم نے اپنے اوپر دوسری چیز جو واجب کی مجھے کہ بھائی ایسا ہے کہ جو بات بھی کریں گے مسلسل کوئی ایسی بات کریں گے جس میں سننے والے کو پتا ہو مجھے عمل کیسے کرنا ہے. عمل ضرور ہونا چاہیے, چونکہ اگر عمل نہیں ہوا تو 5 ملین کیا 50 ملین گھنٹے بھی آپ ان کو سناتے رہیں گے, ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اہل بیت نے ہم سے سکھایا, فرمایا, حکم دیا, کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا. فرمایا ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, ہمارے لیے بدنامی کا سبب مت بنو. یہ تو اسی وقت ہوگا جب ان کے کہے پہ عمل ہوگا, اور اگر ان کے کہے پہ عمل نہیں ہوگا تو ہم ان کے لیے زینت کا سبب کیسے بنیں. تو ہم نے دوسری بات یہ سمجھی کہ بھائی ہمیں عمل کی بات کرنی پڑے گی. تیسری بات ایک اور ہے, وہ آخری بات ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور شاید اس جگہ پہ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال چونکہ ہمیشہ کہتا ہوں, میں تیسری بات بھی جلدی سے عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد صاحب. ہم نے ایک عجیب و غریب بات احساس کی جو یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ مشکل نہیں ہے. بات یہ احساس کی کہ ہمارے جو پڑھنے والے ہیں وہ کسی ایسے گروپ کو بہت ساری باتیں سناتے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہوتا. ہمارے پڑھنے والے بہت سارے جملے بہت ساری باتیں ایسے گروپ کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہاں پر نہیں ہوتے. تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی, مجھے کہ ہم کسی ایسے کو سنا رہے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے, اور جو سن رہا ہے اس کے کام کی کوئی بات ہم کہہ نہیں رہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ہم مسلسل کچھ لوگوں کو فلیش کیے جا رہے ہیں, مثلاً تم یوں تم وہ تم وہ. اچھا, وہ اس نے سننا نہیں ہے, وہ ہے بھی نہیں. اگر سن بھی لے تو کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوتا, اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور اس کو ہم سنائے جا رہے ہیں جو نہیں ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے سننے کو تیار ہے اس کے لیے کیا ہے, اس کو ہم سنا دے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ علمی سطح لوگوں کی نیچے آتی ہے, علمی سطح نیچے آتی. تو ہم نے ایک اور بات طے کی, بجے کہ بھائی ایسا ہے, اب جو سننے کو نہیں بیٹھا اس کو نہیں سنائیں گے, اور جو بیٹھا ہوا ہے صرف اسی کو سنائیں گے. ہاں, وہ دوسرا لوگوں کو سنا سنا کے تھک گئے, وہ سننے کو تیار نہیں بندے خدا, وہ ہے بھی نہیں یہاں پر. تو پھر ہم نے کہا نہیں, اب ہم ان کو نہیں سنا, اب ہم کیا کریں گے, اب ہم جو کچھ بھی سنائیں گے وہ اپنے دوستوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سنائیں. اب جو ہے انہیں کو سنایا جائے تاکہ اس میں وقت ضائع نہ ہو کہ وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہے اور سن بھی نہیں رہا ہے. تو اب ان تین پوائنٹس کے ساتھ اپنی زندگی میں کام کرنا شروع کیا. تقریباً 12 سال قومی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1996 میں پاکستان واپس آئے, اور 1996 سے اب مجھے لگتا ہے تقریباً 17 سال گزر چکے ہیں، 17 سال گزر گئے ہیں مجھے کراچی میں کام کرتے ہوئے. البتہ یہ ہے کہ تقریباً 8-9 سال تو ہم کراچی پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ باقی جگہوں کے اوپر بھی ٹریول کرنا شروع کر دی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے 2-3 دفعہ شمالاً جنوباً پاکستان کو ہم وزٹ کر لیتے ہیں، اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ آنا جانا لگا رہتا ہے. عید کا دن ہے، یعنی عید کی مناسبت سے آپ بیٹھے ہیں تو ایسے میں یہ آپ کو ایک سنا دیتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہاں رہتے ہو، تو میں کہتا ہوں زیادہ تر تو پہیے پہ رہتا ہوں، کبھی کبھی گھر میں بھی رہتا ہوں لیکن زیادہ تر پہیے پہ رہتا ہوں. تو یہ آپ لوگوں کی چونکہ مومنین ظاہر ہر طرف ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے یا جہاز یا گاڑی یا بس کا کوئی پہیہ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ہم بھارت زیادہ تر پہیے پر رہیں گے. پر یہ ان چند نکات کے ساتھ اب یہ عرائض جو آپ کی خدمت میں عید کے حوالے سے عرض کرنے تھے. انہوں نے بڑا اچھا جملہ لکھ کے دیا ہے، اور یہ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ہماری عادت ہے کہ جب بھی کوئی پرچہ لکھ کے دیتا ہے ہم پرچہ پڑھ دیتے ہیں. پرچہ پڑھ دیا، ہمیں کوئی بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو غلط بات نہیں لکھی تھی. انہوں نے لکھا ہے کہ قبلہ محفل میں تقریباً آدھے اہل سنت برادران تشریف فرمائیں، کچھ اتحاد در المسلمین کے لیے بھی ارشاد فرمائے. تو ہم ظاہر اس کے اوپر بھی توجہ دیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. صاحب، عید غدیر کا معاملہ ہے، اور عید غدیر میں جو واقعہ ہے وہ آپ نے جتنی آپ کی عمر ہوگی اس سے کئی دفعہ زیادہ سنا ہوا ہوگا، طے شدہ تقریباً بات ہے. تو میں دوبارہ سے بارہ یا اتنی دسیوں بارہ اب پھر وہ واقعہ میں آپ کو نہیں سناؤں گا. وہ واقعہ آپ کے ذہن کے اندر بالکل تر و تازہ ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کے ذہن میں اس کی تقریباً ساری تفصیلات بہت اچھے طریقے سے موجود ہیں. اچھا، یہ جو چند بچے یہاں پر موجود ہیں، میرے خیال میں زیادہ تر تو بےچارے اردو نہیں جانتے ہوں گے، اور اگر اردو جانتے ہوں گے تو ان کو آپ بعد میں بتا دیجیے گا کہ وہ واقعہ تفصیل سے کیا ہے، ان کے والدین ذمہ داری لے لیں، میں اس میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. ایک بار ان بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ان بچوں کے جن کو اردو نہیں آتی ہے، میں ہمیشہ یہ عرض کروں گا کم سے کم آپ میں سے کوئی ایک آدمی جس کو جرمن آتی ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرے، پروگرام کے پیرالل ان کا چھوٹا سا ایک پروگرام کر لیا کرے، تاکہ ان کو بیچاروں کو پتا چل جائے یہ ہو کیا رہا ہے. ورنہ یہ مظلوم سمن بکمن خدا نہ کرے بیٹھ جاتے ہیں بےچارے، نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے نہ ان کو مزہ آتا ہے، اور بعد میں دین کے نام پہ ان کو بوریت ہونے لگے گی. پھر یہ بڑا خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. تو آپ میں سے کسی کو جس کو جرمن اچھی آتی ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کو بتا دے بیٹا یہ جو باہر لوگ کر رہے ہیں ایسی زبان میں جو تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ باہر یہ کر کیا ہے، ٹھیک؟ کچھ نہ کچھ بریفنگ مل جائے کرے تاکہ ان کا فائدہ. مجھے ان بیچاروں سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جب بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان شاء اللہ ان کے بیٹھنے کے صدقے کر ان کو نورانیت نصیب فرمائے اور ہدایت. تو یہ جو غدیر کا معاملہ ہے، چونکہ ہمارے اہل سنت دوست احباب تشریف فرما ہے، لب لباب دو لفظ کے اندر پوری بات خلاصہ ہوتی ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا، اس حدیث شریف کے اوپر علامہ امینی نے 11 جلد کتاب لکھی ہے اس ایک حدیث کے اوپر. راوی کون کون ہے، الفاظ کون کون سے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس جگہ پہ ہوا، کیسا ممبر تھا، کیا اللہ کے رسول نے کیا، کیا صحابہ کرام نے کیا، 11 جلد کتاب، ہر جلد 400-500 صفحے سے کم کی نہیں ہے بھائی، لگ بھگ سمجھ دیجئے 5000 صفحے اس بات کے اوپر تحریر فرمائیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے. اتنی اس کی تفصیلات ہیں، اتنی اس کی تفصیلات ہیں. لیکن اس کانٹیکسٹ میں کہ ہمارے پاس دونوں بھائی تشریف فرمائے ہیں، یہ جو ہمارے پاس اس جملے کا خلاصہ ہے وہ ایک لفظ کے ترجمے میں اختلاف ہے بس، اور وہ لفظ ہے ہمارے پاس مولا کا لفظ. اور کسی چیز کے اندر اختلاف انتہائی کا، اور اگر کسی نے اختلاف کیا ہے، جیسے تاریخ طبری نے غدیر کا واقعہ نہیں لکھا ہے، تو مورخین نے اس کی سخت مذمت کی ہے کہ بھائی تم مورخ تھے، تم مطلب وہ نہ لو، لیکن یہ کہ تم پورا واقعہ نکال دو. غدیر کے اتنے راوی ہیں کہ اگر اتنے راویوں کے ہوتے ہوئے غدیر کا واقعہ نہیں لکھنا ہے تو پھر جنگ بدر بھی نہیں لکھنی ہے، کیونکہ جنگ بدر کے راوی 313 سے زیادہ نہیں ہیں، اور غدیر کے راوی سینکڑوں سے اوپر ہیں. تو اگر آپ نے غدیر کو قبول نہیں کرنا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے جنگ بدر بھی تحریر نہیں کرنی. تو اس کے اوپر بڑی مذمت ہوئی طبری کی کہ بھئی تم نے کیا کیا. اچھا اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اس نے لکھا تھا, بعد میں لوگوں نے وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے اس حصے کو نکالا ہے. اس کے مدافعین اس طرح سے بیان کرتے ہیں. بہرحال تو اختلاف یہاں پہ نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا, اختلاف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے جملہ کیا ارشاد فرمایا. جملہ تو یہی ارشاد فرمایا جو مستند اور متواتر منقول ہے ہمارے پاس 1400 سال کے اندر. صرف ترجمے اور تشریح لفظ مولا کے اندر اس میں سارا اختلاف ہے. اور میں بھی ڈنمارک میں عرض کر رہا تھا, وہ جو اختلاف ہے وہ سمرائز ہوتا ہے دو الفاظ کے اندر. اور دو الفاظ کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عربی کے الفاظ درود بھیجے گا محمد والے محمد. عربی میں عربی لغت کے اندر ہر لغت کی خاصیتیں ہوتی ہیں. عربی لغت کی بڑی خاصیت ہے, عربی زبان کی بڑی خاصیت ہے. عربی زبان کے اندر ایک صیغہ ہوتا ہے الفاظ کا جس کو مصدر کہتے ہیں. اس سے سارے الفاظ نکلتے ہیں, سارے الفاظ اس سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پر ایسے ہی اب آپ سوچ لیجیے آپ کے ذہن کے اندر لاتے ہوئے, مثال کے طور پر علم. علم ایک مصدر ہے. اچھا جو علم کا لفظ ہے اس سے جناب نکلے گا عالم, وہ جو جاننے والا ہے. اس سے نکلے گا معلوم, جس کا علم حاصل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نکلے گا معلم, وہ جو سکھانے والا ہے, اور وہ معلم وہ جس کو سکھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس سے بہت سارے ایکسٹریکٹ نکلتے چلے جائیں گے. آپ مثلا عربی میں جانتے ہیں علام الغیوب. علام کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور علامہ وہ شخص ہے جس کے پاس ایسے علم کا دریا بہ رہا ہے. صحیح ہے؟ پھر ایک لطیفہ عرض کروں. ماشاءاللہ برا نہیں مانیے گا کہ ماشاءاللہ سوچا ہوں عید کا دن ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں کراچی میں اور اچھے آدم ماشاءاللہ. وہ کہیں تشریف لے گئے مجلس پڑھنے کے لیے یا کہیں خطابت کے لیے. تو وہاں جو اناؤنس کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم دعوت دیتے ہیں فلاں فلاں علامہ فلاں. اچھا جو علامہ کا لفظ ہے یہ برے صغیر میں آخری چند سالوں کے اندر عجیب و غریب طریقے سے استعمال ہوا ہے. یعنی میں بس اس کو عجیب و غریب کہہ کے چھوڑ دوں گا کیا استعمال ہوا ہے, ورنہ یہ چند 100 سال پہلے تک یہ لفظ بہت ہی مقدس تھا. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ 1000 سال کے اندر ایک یا دو علامہ آئے تھے, آخری 50 سال کے اندر کوئی بچا نہیں ہے جو علامہ تھا. بڑا مارکہ ہو گیا ہے تو. اچھا اب ان کو بلایا گیا علامہ فلاں تشریف لائیں. آ تو گئے, پہلے کیا آنا تھا ان کو, وہ آ گئے. انہوں نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو بھائی اگر علامہ کا مطلب وہ ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا اتنا بڑا میں نہیں, اور علامہ کا مطلب وہ ہے جو آج کل چل رہا ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں, بڑا ہی ہوں. یہ علامہ کا لفظ یہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا بیچارہ آج کل, مظلوم ہو گیا. باقی کچھ الفاظ جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر آ کر مظلوم ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے جس کو علامہ کہا جا رہا ہے. الفاظ کے استعمال میں تھوڑا سا احتیاط ہونی چاہیے, ذرا سا دیکھ داخ کے استعمال کر لیں. اب میں ایسی عرض کر رہا ہوں بھیا میں فخر ملت نہیں ہو سکتا. تو وہ صاف سی بات, فخر ملت بہت بڑا عنوان ہے. صحیح, وہ بڑے لوگ, ہم لوگ ان کی جوتی کے برابر نہیں ہیں. ماشاءاللہ وہ بڑے فخر ملت جو ہیں ان کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر. ان لوگوں نے محنتیں کی. مثلا ابھی میں کہہ سکتا ہوں, مثلا میں اپنی طرف اپنے طور پہ سوچتا ہوں پچھلی نسل میں فخر ہائے ملت جن کے اوپر قوم کو فخر ہونا چاہیے, مثلا ذیشان درجہ وادی سے وہی فخر ملت. کیا 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 تصنیفات, کیا کیا تالیفات, کیا کیا ترجمے. مثلا اگر مثلا پاکستان کی سرزمین کی طرف آئے مثلا مفتی جعفر جوہر صاحب فخر ملت, خدمات ان کی, ان کے ترجمے, ان کی تصانیف, ان کا مدارس تشکیل دینا, یہ سب چیزیں وہ لوگ فخر ملت. اب آپ یہ کہ زندوں کے لیے ذرا احتیاط سے لگائیے, کم سے کم پہلے اس کے مرنے کا انتظار کر لیے. کیونکہ دیکھو نا زندوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, مرنے سے پہلے کوئی اور حرکت کر گیا تو کہاں فخر ملت ہے. تو آپ یہ کام بڑے احتیاط سے کیجیے گا, پیچھے پیچھے لگا لیں. جو گزرے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ, مثلا مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقاموں, مولانا صفدر حسین نجفی صاحب مجھے خدمات ان کی, علامہ سید عارف حسین فخر ملت. واقعی اس نے شہادت دی جس میں قربان
کرو
اور اس میں کیا فخر واقعی بولو. اور جو اگر پچھلی تاریخ میں چلے جائیں تو مثلا علامہ حلی مقدس اردبیلی ابن طاؤس سید ابن طاؤس یہ سید ابن طاؤس اور مقدس اردبیلی ان کا بڑا مقام بڑا ہی عجیب مقام. ایک واقعہ ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے اس واقعے کو میں کہیں پہ عرض کرتا ہوں تو لوگ کچھ سے کچھ مفہوم لے جاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں پاتے پھر بعد میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کبھی مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو میں واقعہ عرض نہیں کرتا صرف اتنا عرض کر دوں ان دونوں کے بارے میں مقدس اردبیلی اور سید ابن طاؤس ان کے بارے میں جو لوگ اس مقام کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو وہ ہیں جو مر کر بھی امیر المومنین کی خدمت پہ مامور ہیں. ارواح بھی ان کی نورانیت سے باہر نہیں آتی. یہ دو بڑے عجیب نام ہیں ہمارے پاس سید ابن طاؤس اور مقدس اردبیلی. ان دونوں کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد وآل
محمد.
ہماری تاریخ الحمدللہ رب العالمین برصغیر میں ماشاءاللہ بڑے لوگوں سے کم نہیں ہے. علامہ قاضی نور اللہ شستری جو واقعا علامہ کا لقب ان کے نام کے آگے لگنا چاہیے. اسی طریقے سے میر حامد حسین مصری صاحب بڑا نام ان کا. اور اسی طریقے سے دوسرے ہمارے علماء ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل.
عربی میں کہتے ہیں الکلام یجر الکلام, کلام کلام کو کھینچتا چلا جاتا ہے. تو میں آپ کا بہت وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمیٹوں کس طریقے سے. ایک علم کا لفظ ہے اس سے عالم نکلتا ہے, معلوم نکلتا ہے, معلم نکلتا ہے, علام نکلتا ہے, یہ سب ایک علم سے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک لفظ ہے عربی میں جس کو مصدر ہم تعبیر کرتے ہیں واو لام اور یا, صحیح. اس کو آپ ولی تعبیر کریں گے, صحیح. اب اس ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں, ولی والی مولا موالات یہ سب, اور یہ سب اسی سے نکلتے ہیں, صحیح. اب ہمارے پاس جو کل جھگڑا ہے اختلاف ہے من کن تو مولا بہاد علی المولا کے اندر علمی سطح پہ لے جا کر, علمی سطح پہ لے جا کر وہ صرف ایک ہے. وہ کیا؟ اس مولا کا ترجمہ ولا کرنا ہے یا ولایت کرنا ہے؟
ماشاءاللہ.
ہاں, اس کا ترجمہ ولا ہوگا یا ولایت ہوگا. میں ان دونوں کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہ صل علی محمد وآل محمد.
صاحب ولا اور ولایت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ دونوں دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر ایک محبت ہے, صحیح. اس محبت کو اگر شدت دے دیں اور احترام کے قریب پہنچ جائے, شدت کا احترام ہونے لگے, اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ولا. ایک ایسی محبت ہے جس میں شدت احترام ہے, شدت احترام کے ساتھ, اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ولا. بھائی ہمارے پاس دوست احباب کے اندر محبت ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, لیکن وہ ولا والی بات نہیں ہوتی. بعض کے اندر بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور احترام کے حد میں پہنچ جاتی ہے, اس کو ہم ولا تعبیر کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ولا ہوتی ہے یہ ہمیشہ ولایت نہیں لاتی, یہ ہمیشہ ولایت نہیں لاتی, لیکن ایک ولا ایسی ولا ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک ولایت بھی لگی ہوتی ہے. وہ کون سی ہے؟ مثال کے طور پر ماں اگر بچے سے محبت کرتی ہے تو یہ محبت تو ہوگی, ولایت نہیں ہے. یعنی بچہ ماں کا والی بن گیا, یہ والی نہیں بنے گا. بچہ ماں سے محبت کرے گا, ماں بچے سے محبت کرے گی, یہاں ولا ہے, محبت ہے, بچہ ماں کا احترام بھی کرتا ہے, لیکن کیا کوئی ولایت ہے؟ نہیں, ولایت اس طرح کی نہیں ہے. کس کی ولایت ہے؟ ماں کی ولایت ہے ایک اور وجہ سے, ماں کی محبت, ماں کا احترام, ماں کی ولایت ایک اور طرح کی ولایت. لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے, یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنتم مولا فہاد علی المولا, اس مولا کا مطلب ولا ہے کہ جو مجھے محبوب رکھے وہ علی کو بھی محبوب رکھے. یا یہ ولا ہے یا اس کا مطلب نہیں, ولا نہیں ہے, اس کا مطلب ولایت ہے. جو مجھے حاکم سمجھے وہ علی کو بھی حاکم سمجھے. ساری بات یہاں پر آ کر سمرائز ہوتی ہے. یہ دونوں تمام جو اختلاف بنتا ہے وہ اس پہ بنتا ہے, یا اس کو ولا لے یا اس کو ولایت لے. صحیح. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں, میں کوئی ججمنٹ نہیں کرتا کہ یہ ولا ہے یا ولایت ہے. میں کیوں ججمنٹ میں پھنسوں؟ میں نہیں پھنستا ججمنٹ میں. میں ایک اور کام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یا ولا لے یا ولایت لے, کم سے کم نتیجہ کیا لینا پڑے گا. اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. میں کہوں گا کہ میں ولا ہوں تو ایک اور مسئلہ ہو جائے, ولایت ہوا تو ایک اور مسئلہ. میں کہتا ہوں چلو ابھی ولا اور ولایت کا فیصلہ نہیں کرتے, ہم صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں, چاہے ولا لیں چاہے ولایت لیں کرنا کیا ہوگا. اب کرنا کیا ہوگا تو میں دو تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چاہے آپ ولا لیں جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جو مجھے پسند کرے وہ علی کو پسند کرے, اور چاہے ولایت لیں کہ جو مجھے حاکم سمجھے وہ علی کو حاکم سمجھے. دونوں صورتوں میں ایک کوشچن دونوں کے سامنے ہے. اس دور میں ہوتے تو یہ ہوتا, اب کیا ہوگا 1400 سال کے بعد؟
سبحان اللہ کیا بات.
بھئی اس دور میں ہوتے تو نتیجہ ایک تھا, اب کیا کریں 1400 سال کے بعد؟ تو میں کیا کروں گا, میں دونوں پیرامیٹرز کو چینج کر رہا ہوں. نہ میں اس پہ فیصلہ کروں گا کہ ولا کا مطلب کیا ہے, ولایت کا مطلب کیا ہے, ولا لوں یا ولایت لوں, میں نہیں کروں. نہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ادھر ہوتے تو آپ کیا کرتے, میں تو اس کو اٹھا کر یہاں پہ لے آؤں گا, تاکہ میں جو میں ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی عمل کی دنیا سے نزدیک رہیں, وہ یہ کہ اب آپ چاہے ولا لیں چاہے ولایت لیں, اس وقت آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ولا یا اس ولایت کے نتیجے میں. چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا یہ تو بات ہو گئی عبد الغدیر کے اس مشہور معروف جملے کے سارے میں. ایک اور مشکل بھی ہے, بلکہ دو مشکل اور. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں آپ کو اللہ جرمنی لایا تھا دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے. پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟
ابھی شروع نہیں کیا.
ہم ایک چلیں, میں پھر آج فائدہ اٹھا رہا ہوں عید کے دن کا, اسی دن فائدہ اٹھا. کچھ بچے فٹ بال کھیلتے ہوں گے میرا خیال, یہاں پر بھی جرمنی میں کافی کھیلا جاتا ہے, بچے کھیلتے ہوں گے. صاحب اس میں یہ جو گیمز ہوتے ہیں اس میں ایک بات طے کرنی ہوتی ہے, اگر کوئی ٹیم کمزور ہے اور کوئی ٹیم بہت پاورفل ہے, کمزور ٹیم پاورفل کے سامنے جاتی ہے, سوا گھنٹے صرف ڈیفینس کر سکتی ہے, ڈیڑھ گھنٹے تک صرف ایک کوشش کرے میرے ٹیم میں بال نہ آئے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جو فٹ بال والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر آپ نے ڈیڑھ گھنٹے صرف ڈیفینس کیا نا, کبھی نہ کبھی آپ غلطی کریں گے. غلطی کریں گے آپ ہار جائیں گے, اور آگے تو آپ آ ہی نہیں پائیں گے. تو آپ نہیں ہارنا, اور ایک گول کے مارجن سے بھی نہیں ہارنا, تین چار گول کے مارجن سے ہارنا ہے. ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہونی ہے. کرکٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی ٹیم نے سوچ دیا نا کہ میں نے تین دن تک ڈیفینس کرنا ہے, سمجھ لے پہلے دن میں فارغ ہو جائے گی. کوئی بھی پلیئر 5 گھنٹے ڈیفینس نہیں کر سکتا, کہیں نہ کہیں تو اسٹروک بھی مارنا ہی ہوگا اسے. صحیح. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ جرمن معاشرے میں ڈیفینس کر رہے ہیں یا اسٹروک مار رہے ہیں؟ آپ صرف ڈیفینسو موڈ میں آئے ہیں, آپ صرف ڈیفینس میں. کتنے عرصے تک ڈیفینس چلے گا؟ اور میں گارنٹی سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں چلے گا. اچھا آپ کہیں گے بھائی آپ گارنٹی دینے والے ہیں کون؟ تو یہ برادر نے آپ کے سامنے شاید تذکرہ ہو گیا کیا ہوگا کہ ہمارا تعلق سوشل سائنسز سے, اور پولیٹیکل سائنسز ہمارا مین اسپیشلائز ٹاپک ہے. اچھا پولیٹیکل سائنسز کے اندر ایک عجیب و غریب سوشل سائنسز کی یہ برانچ اس لحاظ سے بنتی ہے کہ اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے. اس میں سوشولوجی بھی آ جاتا ہے, اس میں سوشل سائیکالوجی بھی آ جاتی ہے, اس میں اکانومی بھی آ جاتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا یہ بات میں آپ کو سوشل سائنسز کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی قوم لمبی مدت تک ڈیفینسو رہے وہ نہیں بچتی, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کمزور ہیں, سامنے والا طاقتور ہے, اور آپ جو ہیں وہ اگر ڈیفینسو رہے تو مارے جائیں گے. اچھا اگریسو کریں گے, اگریسو ہوں گے تو ویسے ہی مارے جائیں گے, وہ سر کاٹ دے گا. صحیح ہے. تو اب اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس پہ کہتے ہیں بھائی وہ جو ڈیفینس کرنے والی ٹیم ہے نا, اس کو کوئی انوویشن دکھانا پڑتا ہے, کوئی نیا کام دکھانا پڑتا ہے. اس نئے کام کے لیے وہ طاقتور تیار نہیں ہوتا. کمزور پارٹی کے پاس بقا کا صرف ایک راستہ ہے, انوویشن. کوئی ابتکار عمل لاؤ, کوئی نئی چیز لاؤ. اچھا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ابتکار عمل ہے؟ یہ تو صدیوں پرانا نسخہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ صرف ڈیفینس کر رہے ہیں اور کوئی انوویشن آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیوچر بہت اچھا نہیں ہوگا. مطلب آپ کہیں گے فیوچر کیسے اچھا نہیں ہوگا, کم سے کم اپنی آئیڈینٹی تو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ آبجیکٹو میں کمپرومائز کر گئے, آپ اپنے ہدف میں کمپرومائز کر گئے. بالکل ایسے جیسے ایک بچے کو خدا تعالیٰ نے صلاحیت کے ساتھ بھیجا تھا کہ پوسٹ پی ایچ ڈی کرے گا, یہ ماسٹرز کر کے بڑا خوش ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. آپ اپنے آپ کو بچا کر اور صرف اپنی نسل کو بچا کر, ایک نسل بڑے خوش ہیں کہ ہم نے مارکا مار لیا. اور پوچھنے والا شاید آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک نسل بچانی تھی؟ ایک دوسری بات ہے کہ کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسی ایک لائن کو بچانا تھا؟ آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ سوسائٹی میں آتے, اہل بیت کا پیغام سب کو پہنچاتے. کب پہنچایا؟ 30 سال آپ نے صرف ایک لائن کو سیف کرنے کے اوپر لگایا, اور ڈیفنس لمبی مدت نہیں چلتا. صحیح, یہ آپ کی مشکل آ رہی ہے. صحیح, اب مجھ جیسے کو پہلی بات آپ کو یہ سمجھانے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو نا, یہ ڈیفینسو لائن ہے, یہ بہت لمبی عرصے نہیں چلے گی. اور جس کو آپ اپنی سکسیس کہہ رہے ہو, یہ کمپرومائزڈ سکسیس ہے. آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. صحیح, اب تیسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والا. میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ دیندار بنے. آپ بھی چاہتے ہیں دیندار بنے. اچھا میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں اگر اس کو کسی ایسے اسکول میں لے کے جاتا ہوں جو دینداروں کا اسکول ہے, تو وہاں ہر چیز پر شروع سے آخر تک ایک عجیب طرح کی قسمہ پرسی چھائی بھی ہوتی ہے. اور اگر وہ کسی ایسے اسکول میں جاتا ہے جو 100% لبرل اور سیکولرز ہیں, تو وہاں کی چمک دمک اور اٹریکشن اتنا زیادہ ہے کہ میرا بچہ دینی کام کو بھول جاتا ہے. صحیح ہے, اب اس کو میں کیا کروں؟ پیغام تو میرا صحیح ہے, لیکن جس طرح سے میں دے رہا ہوں یہ بچہ نہیں لے پا رہا. اور ان کا پیغام غلط ہے, لیکن وہ جس طرح سے دے رہے ہیں اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے. صحیح, تو اس کو ہم کیا کہیں؟ بچہ کیا کرے گا؟ بچہ میری لاجک اور فلسفی کی وجہ سے میرے پاس چلے گا یا دوسری طرف جائے گا؟ اچھا اس کو بہت سادہ سی بات ہے, مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ایک کمپنی کا بائیکاٹ کر دیجئے. صحیح, اس کی پروڈکٹ میں اور اس کی سیکنڈ کمپنی میں پروڈکٹ کی کوالٹی میں 1:10 کا ڈفرینس ہے. آپ کمپرومائز کریں گے؟ آپ کہیں گے 19-20 کے فرق پہ تو چلو میں کمپرومائز کروں, 8-10 پہ بھی چلا دوں گا, لیکن 1:10 کے اوپر کتنا کمپرومائز کروں آخر؟ یہ تیسرا ایشو ہے آپ کا. اگر دین پروڈکٹیوٹی نہیں دیتا تو پھر بچوں سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ کمپرومائز کر لیں, کب تک؟ کب تک کمپرومائز کریں؟ یہ آپ کا تیسرا ایشو ہے. اچھا اب ان تین کے مقابلے میں کرنا کیا ہے؟ اچھا اب میں ایک ذرا سی اور گہرائی میں جا کر ایک بات آپ کے ساتھ, ماشاءاللہ
محمد وآل محمد صلی اللہ
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
میں ایک چوتھی بات بھی کہتا ہوں, میں نے نہیں کہی تھی. چوتھی بات یہ تھی کہ بعض لوگ مجھ سے جب بہت ساری باتیں میں جمع کر لیتا تھا نا, تو دوست احباب کہتے تھے دیکھو تم یہ اس طرح سے بات نہیں چلے گی, تم جا, ایک تو ایک تمہیں کو بلائے گا, اگر بلا بھی لیا تو پھر دوبارہ نہیں بلائے گا. صحیح, تو میں ان سے کہتا تھا دیکھو اس کا ایک راستہ مجھے پتا ہے, جہاں جاؤ یہ سوچ کے جاؤ کہ یہ آخری ہے. پر توقع ہوتی ہے تو نا امیدی آتی ہے, توقع ہی نہیں ہوگی تو امید بھی نہیں رہی, معاملہ ہی ختم ہو گیا. جہاں جاؤ یہ سوچ کے جاؤ یہ آخری ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہیں بولا نہ بولا, تو پہلے سوچ کے گئے تھے کہ آخری ہے. چلیے دیکھیں آپ خوش ہو گئے, میں بھی خوش ہوا کہ عید کا دن تھا, آپ کو کچھ خوش اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے درود بھیجے محمد صاحب. یہ ہمارے سامنے تیسرا ایشو یہ ہو گیا. اس ایشو کو ٹیکنیکلی کیا کہیں گے؟ اس ایشو کو کہیں گے پروڈکٹیوٹی کا, پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی. کہ بھائی ہمارے دین میں پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی نہیں ہے. اچھا فوراً جواب دینے والا مجھے پکڑ کے کہے گا بھیا یہ پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی کا معاملہ نہیں ہے, پیسے کا معاملہ ہے. پیسہ ہو ذرا مجھے عمارت دو پھر میں تم کو دکھاتا ہوں کیا وہ مثال کے طور پر ٹیکنیکل یونیورسٹی کی بلڈنگ ہو, میں بھی بلڈنگ کھڑی کرتا ہوں. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, جو ہے وہ صحیح ہے کہ اور آئے گا تو اچھا ہو جائے گا؟ پہلے بتاؤ یہ جو ہے یہ صحیح چل رہا ہے؟ اگر جو ہے یہ صحیح چل رہا ہے تو چلو $100 million اور جمع کرتے ہیں اور بہت اچھا بناتے ہیں تو وہ اور اچھا چلے گا. ابھی تو یہ بھی کوسچن ہے کہ جو ہے یہ صحیح چل رہا ہے ہمارے. اچھا وہ کیا ہے بھائی کوسچن؟ بہت زبردست کوسچن ہے. وہ کوسچن کیا ہے؟ وہ کوسچن یہ ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ اب وہ جگہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہو سکتا ہے آخری, لیکن باہر کیا ضروری ہے وہی کہ میرا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جو دنیا والے ہیں یہ جو لڑتے ہیں تو اس میں بھی ایک اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آتے, لیکن جب دیندار لڑتا ہے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا لڑتا ہے.
کیا
جو بے دین لڑتا ہے دین کے نام پہ نہیں لڑتا, دنیا کے نام پہ لڑتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے اس سے نیچے گیا نا تو میری دکان ہی بند ہو جائے گی. صحیح. لیکن بدقسمتی سے جب ہم دین کے نام پر میدان میں آتے ہیں تو پھر ہمارے اسٹینڈرڈ کا کوئی خاص پتا نہیں ہوتا. اچھا ہمارے بچہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچے آبزرور بھی اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی خود کی آبزرویشن میں مجھے بہت ساری پرابلمز ہیں. ورنہ اتنا تو آبزرو کر لے گا کہ یہ بچے بہت زبردست آبزرورز ہیں, بہت اچھے جج ہیں. صحیح. اب یہ تیسرا ایشو ہے جو میرے سامنے آیا ہوا ہے مجھے کہ بچے جو ہیں فوراً جج کر رہے ہیں کہ بھائی جو دین کے نام پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. اور مثال کے طور پر آپ کہیں مثال ہاں مثلا یہ بچہ اسکول جاتا ہے, یہ لبرل اسکول جاتا ہے, صحیح, کیا اس کے ٹیچرز میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کو بھی اختلاف کرتے اس نے دیکھا ہے, صحیح, لیکن جب وہ آ کر دیکھتا ہے کہ ہم لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ بھی لڑتے ہیں لیکن بہرحال رکھ رکھاؤ ہے کچھ. ایک دفعہ جہاں جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو یہاں بڑا طریقے کا خراب ہو جاتا ہے, بڑے عجیب و غریب طریقے سے خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی آبزرو کر رہے ہیں. صحیح. اب ان سب کے مقابلے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ سب مسائل ہیں ہمارے پاس, اور اگر کوئی یہ کہنا کہ یہ سب مسائل نہیں ہیں تو بلا وجہ میں اپنے آپ کو مت جھٹلائیں. مسائل ہیں ہمارے پاس. صحیح. مسئلے کو حل کرنے کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے مسئلے کو ریئلائز کر لو کہ ہے, ورنہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا ڈاکٹر چیزیں چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے. صحیح. اب ایک زمانہ آ رہا ہے جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بھائی اسٹریٹ فارورڈ پہلے تو مریض کو یہ بتا دو کہ ہوا کیا. صحیح. کیونکہ اگر اس بیچارے نے یہی ریئلائز نہیں کیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ علاج کہاں کروائے گا؟ علاج ولاج کچھ نہیں ہوگا پھر اس کا, یہ ایسی گھومتا پھرے گا. پھر تو پہلا کام یہ کرو کہ اس کو ریئلائز کروا دو کہ بھائی یہاں پہ ایک پرابلم ہے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ نے پرابلم سالو کرنی ہے سب سے پہلے ریئلائز کر لیں کہ ایک پرابلم ہے. اور اگر آپ نے یہ ریئلائز نہیں کیا تو ایزان محترم میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کروں, اور مجھے 20-25 ملک تو ہو گئے کم از کم مختلف جگہوں کے اوپر جاتے جاتے اور لوگوں سے ملتے ملاتے 30 سال ہو گئے, اور اس دوران میں سوشل سفر کر رہا ہوں. یعنی خود جب قم میں ہوتا تھا تو کم از کم بھی ایک دفعہ ہم نے ایک کونسل بنائی تھی, 22 ملکوں کے اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
ماشاءاللہ
22 ورکوں کی سنیں. تو یہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے ریئلائز نہیں کیا تو پرابلم سالو نہیں ہوگی، یہ پرابلم سالو نہیں ہوتی. اب ریئلائز کر لیا، اب آتے ہیں. اب میں سب کو سمرائز کرتا ہوں، چاہے ولا چاہے ولایت، ایک چاہے یہ پرابلمس، ان سب کا سولوشن کس بات کے اندر ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے. اور اگر آپ نے وہ شروع کر لیا تو پھر سمجھیں زندگی آسان ہے، آپ کی زندگی آسان ہے. اور اگر آپ نے یہ شروع نہیں کیا پھر بہت مسئلہ ہے، پھر بہت مسئلہ ہے. اور اب اس کو شروع کرتے ہوئے میں ایک اور جملے کے اوپر منتقل ہو جاؤں گا. وہ جملہ بہت اچھا جملہ ہے، حدیث شریف کے اندر ہے اور تمام مکاتب فکر کے پاس ہے، الحمدللہ رب العالمین. دونوں کے پاس مستند بھی ہے، دونوں کے پاس مستند بھی ہے. اس جملے سے شروع کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر.
نعرہ رسالت،
سوچا تھا کہ میں نے کیا پنڈورا کھول دیا، اب اسے سمیٹوں گا کیسے. اور ایک گھنٹہ پہلے ہونے کو آ رہا ہے، تقریباً لگ بھگ ایک گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے. اور میں سوچا تھا جب میں بیٹھنے کی جا رہا تھا کہ میں 30-35 منٹ بولوں گا اور باقی ان کے سوال جواب ہوں، تو اس میں کہ یہ لوگ جو پوچھیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا اس کے مقابلے میں بولوں. اور جب میں بولنے پہ آیا تو میں نے پتہ نہیں کہاں سے وہ جسے کہتے ہیں پنڈورا پورا کھول لیا، اب اس کو سمیٹنے میں ٹائم لگ رہا ہے. صحیح، تو میں کوشش کرتا ہوں جلد از جلد اس کو میں وائنڈ اپ.
ماشاءاللہ
اس میں کسی کا شیڈیول ہوتا ہے، کسی آنا جانا ہوتا ہے، پہلی دیر سے ہم نے شروع کیا، تھوڑا سا کسی نے جانا ہو بلا تکلف چلا جائے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس میں تکلف ہے. ایک بار پھر اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد والا. صاحب میں نے بہت غور کیا کہ اختلافات، مسائل، دین کی ایفیشنسی، دین کی پروڈکٹیوٹی، اگلی نسل کی حفاظت، ان سب مسائل کو حل کیسے کیا جائے. اور پاکستان کے اندر بھی یہ کم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، آپ کو پتا ہے. صحیح، یہ سب مسائل سب کے سامنے ہر وقت موجود ہیں، ان سب کا لب لباب حل کیسے کیا جائے. تو چند باتیں مجھے سمجھ میں آئیں گی، ان میں سے یہ ایک جملہ تھا، اس کو میں اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا رہا ہوں. وہ جملہ جو حدیث شریف کے اندر ہے، تمام مکاتب فکر کے پاس ہے اور مستند کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ جملہ ایسا ہے ہم نے اتنی دفعہ سنا ہے، عربی میں بھی سنتے ہیں تو لگتا ہے اردو میں سن رہے ہیں. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلی.
ماشاءاللہ
ہے، تو عربی میں لیکن اتنا ہم سن چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اردو میں ہو گیا. جو مر جائے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مارا گیا. صحیح، اچھا اب میں اس میں پھر تبصرہ نہیں کروں گا ولا اور ولایت کی طرح، کہ وہ امام کون ہے جس کی معرفت کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، میں اس طرح تبصرہ نہیں کروں.
کیا بات ہے،
میں اس سے ایک اور نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، ایک نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے پیچھے پہلے ایک واقعہ سناؤں گا کہ یہ جو مجھے سمجھ میں آیا یہ جملہ وہ کیسے سمجھ میں آیا. وہ اس طریقے سے ہوا کہ میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں، جو انٹرنیٹ پہ ہمارے دوست اور سننے والے ہیں مجھ سے بہت دفعہ کہتے ہیں آپ جیسی واقعہ شروع کرتے ہیں ہمیں آخر تک یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ کیا سنایا تھا. تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ بھائی کچھ چیزیں دوبارہ سے دوبارہ سن لیا کرو. صاحب ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، نظر ہو رہی تھی، ایک بندہ آیا میرے پاس، نہ بیٹھتا تھا نہ کھڑا ہوتا تھا، اس کو ہم لوگ تجافی کہتے ہیں عربی میں، یعنی اکڑو بیٹھا ہوا. صحیح، اکڑوں بیٹھا ہوا بالکل میرے پاس آیا، کہنے کا مولانا جلدی سے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. اب میں خود نظر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی نظر کہاں ہے، کہنے لگا جلدی سے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، میری رات کی شفٹ ہے، مجھے جاننا ہے. اور ایک دوست نے پوچھوایا، میں کہا چلو بھائی کوئی دوڑ دو چار کی طرح کوئی ایک بات پوچھ لے گا. کہنے لگا مولانا ذرا جلدی میں بتائے گا معرفت امام کسے کہتے ہیں. بالکل ایسی جیسے کہہ رہے ہیں مولانا ذرا جلدی سے پی ایچ ڈی کا تھیسس پکڑائیے گا. میں ایک سوال ہوتا ہے، ایک جواب ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، کچھ تو کیا جائے. اچھا پہلے میں نے سوچا اس سے کہوں کہ بندے خدا میں کل بھی آؤں گا، اللہ نے چاہتا ہوں بقید حیات میں بھی آؤں گا، تم بھی آنا، کل تھوڑا سا زیادہ وقت ہوگا تو اس کے اوپر بات کر لیں گے. अच्छा फिर मेरे दिल में आई नहीं मालूम कल आए नहीं आए, सही। तो मैंने ऐसे ही उसी चंद लम्हात के अंदर खुदा से इल्तिजा की, मैंने कहा खुदा है मुझे तो नहीं मालूम उसको क्या बोलना है, अगर तुझे इसका जवाब दिलवाना है तो जुमले मुझे बता दे, मैं जल्दी से इसको बोल दूं, मेरे पास में इतना बड़ा सवाल का छोटा सा कोई जवाब नहीं है जिस तरह से ये पैकेट में मुझसे लेके जाना चाह रहा है। उस वक्त मेरे जहन में एक जवाब आया, मैंने उसी एक माइक्रो सेकेंड के अंदर उसको परखा कि ये जवाब सही है कहीं ऐसा तो नहीं गलत आ गया, मुझे वो जवाब बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको रिस्क लूंगा और ये जवाब मैं इसको दे देता हूँ और बाद में मैं इसका और डिटेल में स्क्रूटनी कर लूंगा घर जाके कि ये जवाब सही है गलत है, खुदा ना करे अगर मुझे इसमें कोई बाद में कोई गलत पहलू नजर आए तो मैं इसको कन्वे कर दूंगा, लेकिन फिलहाल ये जवाब मुझे सही लग रहा है। और उस वक्त से अब तक बरसों गुजर गए, अब तक ये जवाब इससे बेहतर मुझे नसीब नहीं हो रहा,
माशाल्लाह
जवाब अब तक बहुत अच्छा जवाब है,
माशाल्लाह।
तो हमने उससे कहा वही जो कुछ सामने आया वो उसको बोल दिया, वो ये था कि देखो मार्फत इमाम किसे कहते हैं, इमाम की पसंद और नापसंद को पहचान लेना। मैं ऐसी तदबीर करने की खातिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पीछे अलम मुबारक है और अलम मुबारक के ऊपर मौला अबुल फजल का नाम लिखा हुआ है। मौला की मारिफत क्या है, मौला की मारिफत क्या है? अब मैं सब स्किप करता हूं जो इसके डिटेल्स हैं, सिर्फ इतना कर लो ये समझ लो मौला को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, आप एक सिक्योर जगह पर आ जाएंगे, मारिफत के किसी ऐसे लेवल पर आ जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं महफूज कर लेगा, ठीक है। इससे हमारी गुफ्तगू का क्या ताल्लुक है भाई, मारिफत ये हुई पसंद और नापसंद को पहचान लेना, पहला स्टैंडर्ड जिस पर अगर आप अमल करते हैं तो ये सारे मसाइल और विला और विलायत उन सब को हल करने में हमें मदद मिलती है, पहला स्टैंडर्ड। एक काम करो आप अमीरुल मोमिनीन को विला के मरहले में माने या विलायत के मरहले में माने, जिंदगी में जब भी कोई काम करने लगे अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, ये मौला अमीरुल मोमिनीन को पसंद आएगा? बस भाई आप विला के मोतकिद हैं ना, फर्ज करे कोई कहता है भाई मैं विला का मोतकिद हूँ विलायत का मोतकिद नहीं हूँ, कोई कहता नहीं मैं विलायत का मोतकिद हूँ, तो मैं कहता हूँ चलो तुम विला के मोतकिद हो या विलायत के मोतकिद हो, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जिंदगी में जब भी कोई काम करने लगो अपने आप से पूछो ये अमीरुल मोमिनीन को पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा मत करो, खत्म। यहां से शुरू करो, और मैं आपकी खिदमत में गारंटी से अर्ज करता हूँ भाई साहब 30 साल हो गए मुझे तालिबे इल्म बने, 30 साल हो गए, और मैं अगर मैं आपसे कहूँ ना आप उसूल काफी पढ़ो, आप तफसीर कुरान पढ़ो, आप ये पढ़ो आपको पढ़ो, बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना सा एक काम करें जो मुझे पता है अजीम शान काम, इतना सा एक काम करें जब भी कोई काम करने लगे, जब भी कोई खास कर फैसला करने लगे छोटा हो या बड़ा हो अपने आप से एक बात पूछिएगा ये अमीर मोमिन को पसंद आएगा? बस अगर उनको पसंद आएगा तो चाहे मैं विला के मरने में मानने वाला हूं चाहे मैं विलायत के मरने वाला मैं इसे करता हूं, और अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा तो चाहे ये वो हैं जिनकी विला मुझ पर वाजिब है चाहे ये वो हैं जिनकी विलायत मुझ पर वाजिब है मैं कर क्यों रहा हूं, फिर कर क्यों रहा हूं फिर। अच्छा अब आपने क्या काम करना है, ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना इसको अपनी जिंदगी में अमल में लाना है, जिंदगी के मुख्तलिफ कामों के ऊपर, और ये तमाम तर विला और विलायत आपकी जिंदगी के ऊपर नाफिज कर देगा अगर आपने इस जुमले पे अमल कर लिया। मैं एक छोटी सी मिसाल से शुरू करता हूं इसके ऊपर तदबीर करने के लिए, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले साहब, मैं यहां से निकला मां बारगाह बाहर आया मुझे एक दुकान में जाना है, اپنے آپ سے پوچھوں یہاں جانا امیر مومنین کو پسند آئے گا؟ پسند آئے گا تو اندر جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. فلاں چیز ٹی وی پہ دیکھنی ہے امیر مومنین کو پسند آئے گا؟ پسند آئے گا تو دیکھوں گا ورنہ نہیں دیکھوں گا. کیوں؟ یا ولا یا ولایت اس کا انکار ہو رہا ہے. مجھے رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تبعیت کروں پیروی کروں چاہے ولا کے درجے پر چاہے ولایت کے درجے کے اوپر. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو ولا کا بھی انکار ہے ولایت کا بھی انکار ہے. یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اب دیکھیے اس اختلاف کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی نہ کوئی درجے پر عمل تو ہونا چاہیے. اچھا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جگہیں جہاں پر بہت زیادہ معاملہ نہیں ہے مشکل وہاں ولا اور ولایت کی بات کر رہے ہیں, اور جہاں زندگی کے معاملات پیچیدہ ہیں ہمارے لیے مشکل ہیں نہ ولا کا ذکر ہے نہ ولایت کا ذکر ہے.
کیا
کہیں؟ نہ ولا نہ ولایت. ہم اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے حیا علی خیر العمل کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے, اور خیر العمل ترک ہو جائے اس میں کوئی مشکل نہیں.
ماشاءاللہ
کہنے پر اصرار ہے کہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے, اور ترک پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ولا اور ولایت پہ جھگڑا ہے اور یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ بھائی اس دکان میں جانا نہ ولا کا اقرار ہے نہ ولایت کا اقرار ہے, یہ تو دونوں کا انکار ہے. کیا کہوں گے؟ تو ایزان محترم آپ کو اللہ نے ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے. آپ کو اگر امیر مومنین کے نام سننا بھی آپ کے لیے ممکن ہوا ہے تو اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے, چاہے ولا کی حد میں ہو چاہے ولایت کی حد میں ہو, آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں. اگر آپ نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا من کنت مولا بعد علی مولا, چاہے ولا کے نتیجے میں چاہے ولایت کے نتیجے میں دونوں ایک ذمہ داری آپ کے کندھے پہ آئی.
بے شک
آپ اس ذمہ داری کو انجام کیوں نہیں دے رہے؟ یہ اپنی زندگی پر اب حاکم کر لوں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, ایک گھنٹہ کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کی. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے, اگر آپ نے ہماری ان تمام باتوں سے کچھ نہ سیکھا ایک جملہ سیکھا, امام کی پسند ناپسند اپنی زندگی پر نافذ کر بس آپ کی آخرت تک کے لیے یہ مددگار ہے. میں آپ کو مجاہدوں کی گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. اب آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے عمل کیسے کرنا اور کہاں کہاں عمل کرنا ہے. میں نے آپ کو مثالیں دے دی, آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں ادھر جانا ہے نہیں جانا ہے, فلاں آدمی نظر آئے اس سے ملنا ہے نہیں ملنا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہو نہیں ملنا ہے یہ نہ ملنا امیر مومنین کو پسند آئے گا. آپ کہہ رہے ہو میں نے ملنا ہے یہ ملنا پسند آئے گا. آپ کہہ رہے ہو میں نے فلاں کپڑے پہننے یہ پسند آئے گا. آپ کہہ رہے ہو میں فلاں نہیں کروں گا نہ کرنا پسند آئے گا. آج رات کو سوئیں گے آپ کتنے بجے اٹھیں گے آپ کہیں گے اس سے کیا تعلق؟ ایک وقت اٹھنا امیر المومنین کو پسند آئے گا اور ایک وقت کے بعد اٹھنا ان کو قطعاً پسند نہیں آئے گا. آپ یہ بتائیں آپ کتنے بجے اٹھیں گے؟ اچھا اب آپ کہیں نہیں بھائی کچھ حصے تو چھوڑ دو, اگر ولایت علی کو نکال کر زندگی کچھ بچتی ہو تو وہاں پہ اپنی چلا دو. اگر امیر المومنین کی ولایت سے نکل کر کوئی زندگی کا حصہ بچا ہے تو وہاں پہ اپنی چلاؤ. لیکن اگر یہ ولایت پوری زندگی پر حاکم ہے تو پھر اپنی نہیں چلاؤ ان کی چلاؤ بس. سب یہ ہمارا کل آپ کی خدمت میں اصرار تھا. اور میں ایک دو پوائنٹ جلدی جلدی میں اور اب اتنی تفصیل میں جلدی جلدی میں عرض کروں, میں آپ کی دکھ درد میں شریک ہوں جو دیر ہونے کی وجہ سے ہوا. میں بھی یہ سوچتا ہوں بھائی میں نے بھی بلا کے زحمت اٹھائی ہے, میں پڑھنے آیا ہوں کوئی آسان نہیں تھا میرے لیے بھی آنا, تو میں کم سے کم ایک دو تین جملے اتنے کہہ کے جاؤں کہ میری بھی عاقبت اس کے پیچھے کچھ حاصل ہو. تو یہ بھی اتنا بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک دو جملے اور اضافہ کرتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ. درود بھیجے گا محمد والے میں قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے فرمایا وہ کل حزب بما لدیہم فرحون. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت نے کبھی سائیکالوجی، کبھی سوشالوجی، کبھی پولیٹکس، کبھی اکنامکس، سب کے حقائق کو عجیب و غریب طریقے سے بیان کر دیا. اور ایسے طریقے سے بیان کیا ہے کہ بظاہر لگتا ہے پولیٹکس کی بات ہے، لیکن سوشالوجسٹ کہتا ہے میرے کام کی بات ہے. اب سوشالوجسٹ کہہ رہا ہوتا ہے میرے کام کی بات ہے، سائیکالوجسٹ کھڑا ہو جاتا کہتا ہے اس سے بہتر تو میرے لیے مفید بات ہے ہی نہیں. اب یہ جو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آئے کریمہ، وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور بہت سلیس ترجمہ کرتے ہوئے، اور ہر پارٹی اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. ہر پارٹی اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. کیا مطلب؟ نہیں دیکھتا کہ جو بچا ہے وہ کیا ہے، نہیں دیکھتا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں، ہر پارٹی اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اب جو ہاتھ میں ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو اس کے ہاتھ میں جو باقی ہے وہ کیا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کو بار بار یہ سوچنا تھا کہ جو میرے پاس ہے اس میں کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے. اور اگر یہ سارا کا سارا بھی صحیح ہے، اس سے ہٹ کر اس سے علاوہ کچھ اور بھی حق ہے جو مجھے لینا ہے. یہ جو دعائیں ہمارے پاس اہل بیت کی ہیں، عجب مارکا ہے. یہ اتنی عجیب دعائیں ہیں. بدقسمتی سے میں بس ایک جملہ عرض کروں، ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. ہم دعائیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، دعائے افتتاح، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، فلاں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. مانگنے کے لیے تو پہلے سمجھ میں آنا چاہیے کہ بول کیا رہا ہے. پڑھتے ہیں ہم لوگ دعائے افتتاح میں ایک عجیب و غریب جملہ ہے. یہ جملہ اتنا عجیب ہے، یعنی میں بعض اوقات سوچتا ہوں یہ جملات کیا جملات ہیں. اگر منبع وحی نہ ہو بشر کے بس کی نہیں ہے، یہ صرف منبع وحی سے صادر ہوتی ہے. اور یہ جملہ ہم لوگ پتہ کتنا، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا. اے خدا، ہم نے حق سے جو پہچان لیا ہے ہمیں اس کو اٹھانے کی طاقت دیتے ہیں. اللہم ما عرفتنا، اب میں نے ذرا سا اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا، میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اے خدایا، حق میں سے جو تو نے ہمیں پہچانوا دیا ہے، ہم نے نہیں پہچانا ہے، تو نے پہچانوا دیا ہے. ما عرفتنا من الحق، اے خدا، حق میں سے جو تو نے ہمیں پہچانوا دیا، فحملنا، ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے. وما قصرنا عنہ، اور جو ہم سے رہ گیا. اب نہیں کہا جو تو نے ہمیں نہیں دیا. یہ دعا کا ادب بڑا عجیب ادب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. خدا تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پلاتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں. نہیں کہا جب تو مجھے مریض کر دیتا. جب وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہوتا ہوں. اس دعا نے کیا فرمایا؟ اللہم ما عرفتنا من الحق، خدا تو نے جو حق سے ہمیں پہچانوا دیا ہے، فحملنا، ہمیں اٹھانے کی طاقت دے دی. وما قصرنا عنہ، اور جو ہم سے رہ گیا ہے، فبلغنا، خدا ہم تک پہنچا. اس جملے کے اندر دو اعتراف ہیں، دو اعتراف ہیں اس جملے کے اندر. کیا؟ خدا جو کچھ ہم نے حق پہچانا ہے نا، ابھی اس پہ عمل نہیں کیا. جتنا بھی ہم نے حق پہچانا ہے، جتنا بھی پہچانا، ابھی اس پر عمل نہیں کیا. اور دوسری بات کیا ہے؟ ابھی بہت حق باقی ہے جو پہچانا. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. صحیح، آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں گے، آپ کسی بھی عقیدے پر ہوں گے، بھائی میں نے جو حق پہچانا ہے نا وہ انتہا کا پہچان لیا. تو میں اس سے کہوں گا پھر اگلے محرم میں، رمضان میں، دعا افتتاح مت پڑھنا، اس میں یہ لکھا. طالب گروپ تھا آخر بس اب ختم ہو گیا زحمت. اس میں کام کیا کیجیے گا, ہمیشہ اپنی عقل سے اس بات کا جائزہ لیتے رہیے گا جو میں کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں. ایبسلوٹ ٹرمز میں بغیر میری عذر تراشی کے, ایک دفعہ میں نے عذر کا دروازہ کھولا ہوا ہوتا ہے, ہر بات پہ اپنے لیے عذر بناتا رہتا ہوں, عذر کا دروازہ بنتا ہوں. ایبسلوٹ ٹرم میں اپنے آپ سے پوچھیں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, پھر مجھے پتا چلے گا. اور یہ سب اسی وقت آئے گا جب میرے اندر, اب میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں, میں نے شروع میں ایک اصطلاح استعمال کی تھی علمی عیاشی کی, اب اس کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, وہ کیا؟ علمی توازو, علمی انکساری. علمی انکساری کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی اپنی فیلڈ کا اتھارٹی ہوتا ہے لیکن کہتا ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں علمی انکساری. ہم میں علمی انکساری ہے کیا؟ اس کو سوچئے, یہ دوسری بات ہو گئی, یہ دوسری بات ہو گئی. اور آخری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, تیزی سے عرض کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد والا تب. ایک روایت ہے علامہ عارف حسین حسینی شہید ہو گئے, شہادت سے چند سال پہلے کچھ طلاب کا ایک چھوٹا سا گروہ اسے ملتا ہے کہیں پر, جب ملتا ہے تو وہ ایک حدیث سناتا ہے, حدیث بعد میں دیکھا مسانید کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث نے کیا کہا تھا؟ حدیث نے کہا تھا کہ جب بھی کسی سے لڑو تو تھوڑا رک کے شاید کبھی دوستی کرنی پڑے, اور جب بھی کسی سے دوستی کرو تھوڑا رک کے کبھی حالات خراب ہی ہو جائے. ہم لوگ ایبسلوٹ ریئلٹیز نہیں ہیں, یعنی جو میں نے سوچا ہے بس وہ صحیح ہے, ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. ہم لوگ مسلسل غلطیاں کرتے ہیں, نہ اپنے سوچنے سمجھنے کے اوپر مطلق دشمنی ہے اور نہ اپنے سوچنے سمجھنے کے اوپر مطلق دوستی ہے. ان کاموں کو مت کریں, اس میں ہم لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں. جب میں دشمنی کرتا ہوں تو جمع کے دشمنی کر دیتا ہوں, کہاں سے آیا میری فہم اور انڈرسٹینڈنگ ایبسلوٹ ہو سکتی ہے؟ میں خود محدود ہوں, لمیٹڈ, تو میری انڈرسٹینڈنگ کہاں سے انلمیٹڈ ہو سکتی؟ اس کو اپنے اوپر غور فرمائیں, اور آپ کے سامنے خود بخود بہت سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نہیں بھائی یہ سب ایبسلوٹ نہیں ہے. ہم سب نے ایک دفعہ اس دنیا سے جانا ہے, پھر ہماری آنکھوں نے کچھ اور کھولنا ہے اور ہمیں کچھ اور دیکھنا ہے. الناس نیام اذا ماتم تبعوا, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگتے ہیں, مولا امین مومنین کا فرمان. سبحان اللہ. فیضان محترم, ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ رہنا ہے, ان سب کو کے رہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور میں بہت تفصیل سے آپ کا وقت دیا ان چیلنجز کو بتانے کے لیے جو یہاں پر رہنے کی وجہ سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ان چیلنجز کا بھی تذکرہ ہوا جو آپ کی نسلوں کی وجہ سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ان چیلنجز کا تذکرہ بھی ہوا جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اٹھانے پر مجبور ہیں, اور ان سب کے اندر بہت زیادہ عقل اور حکمت چاہیے آپ کو. آخری جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, خدا کا واسطہ ہم اور آپ برے صغیر کے ہیں, برے صغیر کے لوگ پوری دنیا کے اندر اپنے جذبات کی شدت کے لیے مشہور ہیں. برے صغیر عید عید کے دن بالکل بقرعید بنا کے نہ جاؤں میں, تھوڑا سا اس کو خوشی کی طرف لے جاتا. یہ جو برے صغیر ہیں یہ بڑی دولت تھی اس کے پاس, یہ انگریز بڑا لوٹ کے گئے. یہ میں جب میوزیم گیا کل صبح اور آج بھی گیا تو وہاں جا کر میں نے دیکھا, اور اس کے بعد باہر نکلا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کیسا لگا, میں نے کہا بھائی واقعہ بہت زبردست تھا لیکن مال چوری کا ہے, مال چوری کا ہے, چوری کا نہیں لایا گیا ہے یہاں, ایسے نہیں آ سکتا تھا. تو ایک بڑی بڑی چوری ہوئی ہے ہماری قوم کے ساتھ, کوئی بہت زیادہ انصاف نہیں ہوا ہے, بہت ناانصافیاں ہو گئی ہیں. انڈیا میں بہت پیسہ تھا, مارکو پولو واپس جاتا ہے تو لکھتا ہے اتنا گولڈ وہاں پر ہے, پوری دنیا میں اتنا گولڈ نہیں ہوگا جتنا ایک انڈیا کے اندر بھرا پڑا. اچھا گولڈ آیا کہاں سے تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس گولڈ آیا تھا ٹریڈ سے, ٹریڈ سے گولڈ آتا. اچھا ٹریڈ کس چیز کی کرتے تھے بھائی؟ یہ ٹریڈ کرتے تھے مسالوں کی. اچھا ان کی ٹریڈ میں خوبی یہ تھی, مسالہ جو ایک کلو کا ہوتا ہے وہ گندم پتا نہیں کتنا کلو ہو تو ایک کلو مسالے کے برابر پیسہ بنتا ہے، صحیح ہے؟ اب کپڑے کے پتا نہیں کتنے تھان آپ لے کے جائیں گے تو ایک کلو مثال کے طور پر مسالے کے پیسے بنیں گے۔ اس خاطر انڈینز کو جو جنس تھی وہ کم وزن کی لے کے جانی پڑتی تھی اور پیسہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیروں آتا تھا۔ تو یہاں پر گولڈ کا انبار لگ گیا تھا، یہ مسالے ان کے پاس بڑے زبردست بنتے تھے۔ اچھا مسالے ان کے پاس کیوں بنتے تھے؟ نہ یہ ٹراپیکل تھے جہاں بارش بے انتہا ہو جاتی ہے، نہ یہ ایسے نارتھ اور ساؤتھ میں تھے جہاں سردی بے انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی آئیڈیل کنڈیشن میں تھے مسالے جات کے لیے۔ مسالے جات یہاں پہ تھے، پیسہ یہاں پہ تھا، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن صرف ایک مشکل تھی، یہ مسالے صرف ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے، کھاتے بھی تھے۔ اچھا جب یہ مسالے کھاتے تھے تو یہ جذباتی بڑے شدید ہو گئے، کیونکہ یہ پھر میٹھا بھی سخت کھاتے تھے اور مرچے بھی سخت کھاتے تھے۔ جب مسالہ جب آپ دوسری ساری دنیا کو کھلا رہے ہیں آپ خود کھائیں گے نہیں کھائیں گے، تو آپ کے اسپائسیز تو پوری دنیا میں مشہور تھے، تو آپ خود بھی کھاتے تھے۔ اچھا جب خود کھاتے تھے تو میں نے بتایا کہ ایموشنز میں تھوڑا سا یہ ونریبل ہیں۔ ونریبل کیا مطلب ہے؟ یعنی تھوڑا ان کو کوئی بھڑکا دے تو بھڑک جاتے ہیں، تھوڑا کوئی ڈپریس کر دے تو دب جاتے ہیں۔ انگریز آئے تو ان کے سامنے بڑا ایشو یہ تھا کہ بھائی ہماری جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 26,000 ہے، اور ہمارا جو سینٹر ہے وہ ہم سے 10 مہینے دور ہے، وہاں تو ٹیلی گرام بھی پہنچے گا، اس کے بعد وہاں سے پہلی شپ آئے گی تو 10 مہینے لگ جائیں گے، اور اگر ان کالوں نے، وہ ہمیں کالا کہتے تھے، اگر ان کالوں نے، ان کا ایک گورا لکھتا ہے، ہماری تعداد اتنی اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کالوں نے ہر ایک نے ایک مٹھی ریت لے کر ہمارے اوپر گرا دی تو ہم اس ریت کے اندر اتنے نیچے دھنس جائیں گے کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کا علاج کیا کیا انہوں نے؟ اس کا علاج انہوں نے کیا کہ ہماری ہیومیلیشن کر کے، بے احترامی کر کے ہمیں اندر ہی اندر ڈیمورلائز کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی 26 کروڑ عوام کا ایک ہی علاج ہے، اس کو اتنا ڈیمورلائز کرو کہ سر اٹھانے کی ہمت ہی نہ کرے۔ انہوں نے ہمیں ڈیمورلائز کر دیا۔ سب کانٹیننٹ کے ساتھ پرابلم یہ ہے، یہ جب جذبات میں آتی ہے، پرووک ہوتی ہے تو یہ بھڑک جاتی ہے، اور جب اس کو کوئی ڈیمورلائز کرتا ہے تو یہ ڈیمورلائز ہو جاتی ہے۔ وہ اس نسخے کو سمجھ گئے تھے۔ اچھا اب ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس نسخے کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ کوئی بھی ہمیں جذبات میں بھڑکا دیتا ہے اور کوئی بھی ہمیں گرا دیتا ہے، صحیح؟ اچھا یہ مشکل اس کے ساتھ تو ہے کہ جو سندھ اور پنجاب بلوچستان اور انڈیا کے دیہات میں رہ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہے کہ جو برلن میں رہ رہا ہے۔
بے شک
تو بھائی تیرے ساتھ جو دیہات میں رہ رہا ہے، تیرے ساتھ تو ہے کہ تو نے سارا دیکھا ہی یہی ہے، یہ جو برلن میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برلن میں نہیں رہتا ہے، یہ اپنے پنڈ میں ہی رہتا ہے۔ جغرافیکلی برلن میں رہتا ہے لیکن مینٹلی اپنے پنڈ سے باہر نہیں آتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس وجہ سے ماحول کا اس کے اوپر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سب اب آپ یہ بتائیے کہ کب تک نہیں ہونے دیں گے اثر؟
وہ مسالے سارے جو ہیں وہ یہاں اس سے خالص حالت میں اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں،
اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک کام کر لیجیے، تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول، کرنا، اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے دین میں آگے بڑھ جائیں۔ آپ دین میں آگے بڑھیں، یہ دین میں جذبات بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب دین میں اصول کے ساتھ آتا ہے۔ ایک دفعہ جنگ کرنی پڑتی ہے، جذبات چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اگر سبھی کچھ جذبات پہ چلے تو پھر لشکر ہار جاتا ہے۔ ہم وہ لشکر ہیں جو 24 گھنٹے جذبات پہ رہ رہے ہیں۔ آپ نے جذبات کو کنٹرول کر لیجیے اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج عید کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کو خوب ہنسایا، ٹھیک ہے؟ اور کہیں کہیں پر آپ کو میں نے رلانے سے تھوڑا سا پہلے لا کر روک کر واپس ہنسانے کی طرف بھی میں لے کر گیا، تو میں نے آپ کے جذبات کو پھر بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ہنسانے میں اور تھوڑا سا، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جیسے ہی آپ ڈپریشن کے لیول پہ جانے لگے میں آپ کو اوپر لے آؤں، ٹھیک ہے؟ اس سے کچھ دوستوں نے شاید احساس کیا ہو کہ گفتگو نان سیریس ہے، میں آپ کو قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، قسم نہیں کھاؤں گا مکروہ ہے، قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس تقریر کو دوبارہ سنا اور آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس میں نکات کیا ہیں جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں یہ خط ان نان سیریس نہیں ہے۔ اگر کوئی عقل مند یہاں بیٹھا ہو اور وہ چاہے کہ اس کے اوپر چھوٹا موٹا سا ایک تھیسس لکھے تو آسانی سے لکھ لے گا. خطر نام سیریس ورنہ آپ نے اگر صرف ہنسی دیکھی ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ نام سیریس ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو ایک دفعہ جو ریکارڈ اگر ہو گیا ہو تو اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا, تو اس میں سے نکال کے دیکھیے گا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کون کون سے پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کی ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد علی پاک, پروردگار یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, و یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت جو دین کے راہ سے باہر ہیں, پاک پروردگار قابل ہدایت نہ ہو تو باسر جہنم فرما. اے پاک پروردگار لشکر اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما, لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے نام پر. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.
اللہم صل علی